بعيد قريب. دو لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه أوتات المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إلا إلى ربك الرجعى صلوات عزیزان محترم سورہ علق جس کی ابتدائی 8 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ترتیب نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کا پہلا سورہ ہے پہلا سورہ سورہ علق اور ترتیب نزول کے اعتبار سے آخری سورہ سورہ نصر بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا خلقت سے تذکرہ شروع ہوا دین پر مکمل طریقے سے آ جانے پر تذکرہ تمام ہوا یعنی پورا قرآن ان دو سوروں کے درمیان میں ہے اقرأ باسم ربك الذي خلق پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا خلق الانسان من علق جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے خلق فرمایا اقرأ پڑھو وربک الاکرم تمہارا رب بہت کریم ہے پڑھو تمہارا رب بہت کریم ہے الذی علم بالقلم جس نے قلم سے لکھنا سکھلایا پہلی وحی میں قلم کا تذکرہ ہے الذی علم بالقلم جس نے قلم سے لکھنا سکھلایا علم الانسان ما لم يعلم اور انسان کو وہ سب کچھ سکھلا دیا جو انسان نہیں جانتا تھا اس کے باوجود ان الانسان لا يدرى انسان سرکشی اختیار کرتا ہے کب ان را استغنا جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھ لے جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز پالے جب اپنے آپ کو مستغنی پالے تو انسان میں سرکشی آ جاتی ہے اور انسان بھول جاتا ہے کہ ان الى ربک رجع واپسی تو اسی کی بارگاہ میں ہونی ہے نا انسان بھول جاتا ہے کہ واپس تو اسی کی بارگاہ میں جانا ہے کل میں نے عرض کیا کہ آغاز انسانیت جمع ہوا خون اور اختتام انسانیت اس کی بارگاہ میں پہنچ جانا اب اگر یہ بات واضح ہو گئی تو یہ پہلی وحی ہے پہلی وحی جو میرے نبی پر غار حرا میں نازل ہوئی. میں یہی تو روکوں گا اپنے سننے والوں کو, اسی مقام پہ روکوں گا, اور روکنے کے بعد دو جملے اپنے سننے والوں کی خدمت میں حدیہ کروں گا. پہلی وحی, اس سے پہلے کوئی وحی نہیں آئی تھی نبی پر, نہیں آئی تھی نا. اچھا تو عجیب بات یہ ہے کہ جب پہلی وحی آئی بڑی آب و تاب کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ, سیرت لکھنے والوں نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ جب پہلی وحی آئی تو پیغمبر وحی الہی کے جلال سے گھبرائے ہوئے اپنے گھر میں آئے. خدیجۃ الکبریٰ نے پیغمبر کی صورت دیکھی اور کہا کہ آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار کیوں ہیں. پیغمبر نے واقعے کو بیان کیا کہ میں غار میں بیٹھا ہوا عبادت کر رہا تھا کہ اتنے میں پیکر نورانی آ گیا میرے سامنے, اور اس نے آنے کے بعد کہا اقرب اسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرب ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تو مجھے پریشانی ہے کہ وہ مسئلہ کیا تھا. کہا کہ مت گھبرائیں, خدیجہ کہہ رہی ہے رسول سے مت گھبرائیں, آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چلے آپ میرے ساتھ چلے میرے چچازاد بھائی کے پاس, بس ذرا سا بخش لوں گا اپنے محترم سننے والوں کا اور پھر آگے بڑھ جاؤں گا. میرے بھائی کے پاس چلے, بھائی کا نام معلوم ہے ورقہ, ادھر سے آواز آئی, اور یہ میرے بڑے پرانے سننے والے ہیں چکوال کے, انہوں نے کہا ورقہ ابن نوفل. تو اب نام بھی لوگوں کو یاد ہے, عیسائی عالم ہے, عیسائی راہب ہے, خدیجہ کا چچازاد بھائی ہے, توحید کا عالم ہے, انجیل کا عالم ہے. پیغمبر اکرم کو لے کر خدیجۃ الکبریٰ ورقہ کے پاس گئی. بھائی کمال ہو گیا, پوری کتاب کی تصدیق ایک ورقہ کرے گا. کمال ہو گیا, سمجھ گئی. یہی روکوں گا اپنے سارے سننے والوں کو کہ ورقہ نے پورا واقعہ سنا اور واقعہ سننے کے بعد کہا کہ محمد گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بھائی توجہ رہے, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ فرشتہ تمہارے پاس وہی لے کے آیا تھا اور آج سے تم نبی ہو گئے. بھائی عجیب کمال کی بات ہے, عجیب کمال کی بات ہے کہ میری آج تک یہ سمجھ میں نہ آیا کہ ورقہ وحی الہی کو پرکھنے کا ماہر کب سے بن گیا. پہنچ رہی ہے بات میرے سننے والوں تک پہنچ رہی ہے. یعنی ورقہ کی تصدیق سے پہلے, بھائی سننا, جملے سننا اور ان جملوں کا اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لینا. ورقہ ابن نوفل کی تصدیق سے پہلے پیغمبر اکرم پر پریشانی تھی, اضطراب تھا, ہے نا, بے یقینی کی کیفیت تھی, نعوذ باللہ اپنی نبوت پہ شک تھا کہ میں نبی ہوا بھی یا نہیں ہوا. بھائی توجہ رکھنا, لیکن کسی مرحلے تک جانا ہے. ورقہ کے کہنے کے بعد پیغمبر کو اطمینان ہو گیا کہ ہاں میں نبی ہوں, اور یہ عمل نبوت کا تھا. میری نگاہ میں سیرت لکھنے والوں کو اس واقعے پر نظر ثانی کرنا چاہیے, اس لیے کہ میرا نبی وہ نہیں ہے جسے فرشتہ آ کے نبی بنا دے. میرا نبی وہ ہے کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. بھائی نازک مرحلے فکر ہے. بھائی میں پہلی وحی کے مرحلے پر اپنے سننے والوں کو روک رہا ہوں. ورقہ ابن نوفل قابل احترام ہے کہ انہوں نے میرے نبی کی نبوت کو سمجھ لیا, اس لیے قابل احترام ہے کہ انہوں نے میرے نبی کی نبوت کو جان لیا. میرے نبی کو ضرورت نہیں تھی کہ ورقہ سے تصدیق ہو, توجہ رکھنا, ورقہ سے تصدیق ہو. لیکن ایک بات تمہارے غور کرنے کی بھی ہے اور میرے بھی غور کرنے کی ہے کہ جب جبریل آئے گا رحرا میں اور کہا یا رسول اللہ پڑھے, تو رسول نے کیسے پہچانا کہ یہ جبریل ہے؟ رسول نے کیسے پہچانا کہ یہ جبریل ہے؟ جبریل ہے, رسول نے کیسے پہچانا؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی اور آ جائے اور جبریل کی صورت بنا کے کہہ دے میں جبریل ہوں. تو نبی نے کیسے پہچانا کہ یہ آنے والا ہمارے حرا میں یہ جبریل ہے؟ اب میں دیکھو, اگر علمی بحثوں میں چلا جاؤں تو بڑا وقت صرف ہوگا. میں ایک سوال کر رہا ہوں, پہلے سوال جو میں نے قائم کیا اسے سمجھ لو. نبی نے کیسے پہچانا نبی نے کیسے پہچانا کہ یہ جبریل ہے آنے والا؟ تو اب میں اس سوال کو سوال ہی کے ذریعے حل کروں گا، تم مجھے کیسے پہچانتے ہو کہ میں تعلیم جوہری ہوں؟ تم مجھے کیسے پہچانتے ہو کہ میں تعلیم جوہری ہوں؟ بھائی سوال محمد ہے، انہیں کا برسا برس سے دیکھ رہے ہو، 25واں سال ہو گیا اس ممبر پر اچھا پڑھتے ہوئے، برسا برس سے پہچان رہے ہو نا، تو یہ سوال محمد ہے کہ کیسے پہچانا کہ میں تعلیم جوہری ہوں؟ ویسے ہی سوال محمد ہے کہ کیسے پہچانا کہ یہ جبریل ہے؟ ارے جبریل بن رہا تھا، محمد دیکھ رہا تھا، تو اب نظر ثانی کرنی چاہیے سیرت لکھنے والوں کو اس واقعے کے اوپر کہ کیا ورقہ کی تصدیق سے میرا نبی نبی بنا ہے؟ لیکن اس کے مقابلے میں ایک واقعہ اور ملتا ہے اور انہی تاریخوں میں ملتا ہے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی اور پیغمبر اکرم جلال وحی الہی سے متاثر غار حرا سے باہر آئے، جب دیکھو تاریخوں میں یہ واقعہ ہے یا نہیں، غار حرا سے باہر آئے تو سیدھے خدیجہ کے گھر نہیں گئے، ابو طالب کے دروازے میں آ کے کھڑے ہو گئے، بھائی دیکھنا اب تصدیق کے لیے نہیں گئے ہیں، تصدیق کے لیے نہیں گئے، گئے ابو طالب کے دروازے پر، دق الباب کیا، ابو طالب نے دروازہ کھولا، کہا بھتیجے بات کیا ہے؟ کہا چچا چچا وہ امر آ گیا، چچا چچا وہ امر آ گیا، فماذا عندك یا ام، تاریخ کے عربی الفاظ کو ذہن میں رکھنا، چچا اب آپ کی رائے کیا ہے کہ میں اعلان کروں یا نہ کروں؟ امر آ گیا، آپ کی رائے کیا ہے؟ یعنی امر الہی کے آنے کے بعد بھی نبی کو ابو طالب کی رائے کی ضرورت ہے؟ امر الہی کے امر الہی کے آ جانے کے بعد بھی نبی اول العزم کو، آخری نبی کو ابو طالب کی رائے کی ضرورت ہے، فماذا عندك یا ام، چچا چچا آپ کی رائے کیا ہے؟ اب اس بیدار اور باشور مجمع سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، اگر چچا منع کر دیتا تو آج وہ مسلمان بھی نہ ہوتے جو ابو طالب کو کافر سمجھتے ہیں، بھائی دیکھیے جو پوچھ رہے ہیں ماذا عندك یا ام، چچا آپ کی رائے کیا ہے، چچا آپ کا حکم کیا ہے، تو بھائی حکم ماننے ہی کے لیے تو پوچھا ہے نا، بھائی حکم پر اس کان سے سن کے اس کان سے اڑا دینے کے لیے تو نہیں پوچھا، تو اگر چچا منع کر دیتا تو آج وہ مسلمان بھی نہ ہوتے جو چچا کو کافر کر رہے ہیں، لیکن چچا نے منع نہیں کیا، کہنے لگا بھتیجے جا جا اور اپنے رب کی توحید کا اعلان کر دے، ما سلقك زبان الا وقد قطعته، بھتیجے مطمئن رہنا اگر کسی زبان نے تیرے خلاف زبان درازی کی تو یہ ابو طالب اسے گدی سے کھینچ لے گا، یہ پہلی وہی سمجھ میں آ گئی، پہلی وہی سمجھ میں آئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلقت بھی ہے ربوبیت بھی ہے، اور الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، تعلیم بھی ہے، تو پہلی وہی میں تخلیق، تربیت، تعلیم، اور پھر یہ آواز دی کہ تمہیں جمے ہوئے خون سے ترقی دے کر ہم نے صاحب علم بنا لیا، تو اب نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم شکر کرو، تم اطاعت کرو، تم بندگی کی منزل میں آ جاؤ، لیکن تمہارا عالمی مزاج ہے کہ جب اپنے آپ کو بے نیاز پاتے ہو کہ اب ہم کسی کے محتاج نہیں رہے تو تم سرکشی اختیار کرنے لگتے ہو، بھائی سرکشی انسان کا بنیادی مزاج ہے، اور میں اب اپنے موضوع سے متصل ہو گیا اور چاہوں گا کہ میرے محترم سننے والے اس مقام پر رک جائیں. کل ان الانسان لیطغی, انسان کا مزاج ہے, انسان کا مزاج ہے کہ وہ سرکشی کرتا ہے, حدوں کو توڑ دیتا ہے. ان رآہ استغنا, یہ مزاج اس وقت عمل کرتا ہے جب انسان اپنے آپ کو بے نیاز پائے, کسی کا محتاج نہ پائے. تو اب جو جس کا محتاج ہوگا اس کی اطاعت کرے گا. اگر تم بندوں کے محتاج ہو تو بندوں کی اطاعت کرو گے, اگر خالق کے محتاج ہو خالق کی اطاعت کرو گے. بھائی یہی تو ضد بتلائی, استغنا کی ضد اطاعت, اطاعت کی ضد استغنا. رکے رہنا, رکے رہنا, اس لیے کہ اس مرحلے پر کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں. کل کل ان الانسان لیطغی, یاد رکھو. کل یاد رکھو, سنو میری بات کو پوری توجہ سے سنو. ان الانسان لیطغی, انسان کے مزاج میں طغیان ہے, انسان کے مزاج میں سرکشی ہے. کیوں؟ ان رآہ استغنی, اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے. تو سارا جھگڑا اس عالمی معاشرے میں استغنا اور احتیاج کا ہے. بھائی سمجھنا, موضوع کے بھی تو کچھ تقاضے ہوتے ہیں نا, اور ان تقاضوں کو پورا کرنا ہوتا ہے. اور سارا جھگڑا اس معاشرے میں استغنا اور احتیاج کا ہے. اگر تم ہر ایک کے محتاج بن جاؤ تو ہر ایک کے آگے سر جھکانا ہوگا, اور اگر ایک کے محتاج بن جاؤ تو ہر ایک سے بے نیاز ہو جاؤ گے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ نہیں, خدا کی قسم نہیں. دعائے کمیل میں میرے مولا علی جی ابن ابی طالب نے آواز دی. یا دیکھو کس جگہ پہ امیر المومنین نے کس مقام پہ آنے کے بعد اطاعت اور طغیان کا مسئلہ حل کیا ہے. یا من اسمہ دواؤن, اے وہ اللہ جس کا نام ہی دوا ہے. یا من اسمہ دواؤن, اے وہ خدا کہ جس کا نام ہی دوا ہے. و ذکرہ شفاؤن, اے وہ خدا کہ جس کا ذکر ہی شفا ہے. و طاعتہ غنن, اور اے وہ اللہ کہ جس کی اطاعت استغنا ہے. بھائی بہت توجہ رہے, اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے پر اپنے سندے والوں کو لے کے آ گیا. طاعتہ غنن, جس کی اطاعت استغنا ہے. اگر اس کی اطاعت کرو گے دنیا سے مستغنی ہو جاؤ گے, اور اگر اس سے مستغنی ہو گئے تو دنیا کی اطاعت کرنی پڑے گی. کبھی پتھر کے آگے جھکو گے, کبھی اقتدار کے آگے جھکو گے, کبھی اپنے افسر کے آگے جھکو گے, کبھی چھوٹے چھوٹے صاحبان اقتدار کے آگے تمہیں اپنے سر تسلیم کو خم کرنا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بے نیاز ہو گئے. تو اب قرآن حکیم کا فیصلہ, سب سے بے نیاز ہو جاؤ, احتیاج اس کی بارگاہ میں رہے. اور عالمی معاشرے کا فیصلہ کہ وہ کچھ نہیں ہے, ہم جس سے چاہیں گے طلب کر لیں گے اپنی حاجتوں کو. بھائی اگر یہ بات واضح ہو گئی تو ایک جملہ سنو, اور یہ جملہ اس قابل ہے کہ اسے اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھ لو. میں آپ کا محتاج, آپ میرے محتاج. ہر شخص نیاز مند ہے, کوئی کام دوسرے کے بغیر انجام نہیں پاتا. ٹھیک ہے نا؟ اس میں دو رائے نہیں ہیں. اب میں منزل تمہی سے آگے بڑھنے والا ہوں, لیکن یہ بات میرے سننے والوں تک پہنچ جائے. کوئی انسان بے نیاز نہیں ہے, نیاز کے معنی حاجت. کوئی انسان احتیاج کے بغیر نہیں ہے. ہر ایک کو دوسرے سے حاجت بھی ہوتی ہے, نیاز مندی بھی ہوتی ہے, احتیاج بھی پیدا ہوتی ہے. تم مجھ سے کام کرواؤ گے, میں تم سے کام کرواؤں گا. تو بھائی جو کام کروائے وہ کہلاتے ہیں مطیع. بھائی توجہ, اطاعت کرنے والے, یعنی میں نے تمہاری اطاعت کی, تم نے میری اطاعت کی. اب ایک فلسفی دنیا کا, ایک بہت بڑا فلسفی, اس نے ایک فارمولہ دیا, اور اس فارمولے کو دے کر آگے بڑھ جانا چاہ رہا ہوں. اصول یہ ہے کہ اگر تم میرے محتاج رہے تو پھر ہر ایک کے محتاج ہو جاؤ گے, اور اگر اس کے محتاج ہو گئے تو ساری محتاجیوں سے جان چھوٹ جائے گی. کسی نے اس فلسفی سے پوچھا کہ یہ بتا کہ تو علی کو امام مانتا ہے, تو خدا کو بھی نہیں مانتا, تو علی کو امام مانتا ہے. کہنے لگا میرے پاس دلیل ہے. استغناؤ ہوں انل کل و احتیاج الکلے لے دلیل الگ اللہ امام الکل. بھائی میرے پاس دلیل یہ ہے کہ وہ کسی کی ڈیوڑی پہ نہیں گیا, سارے اسی کی ڈیوڑی پہ آتے رہے.
نہیں
ساری سن رہے ہو نا اجی بھائی بہت 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 توجہ رہے اب یہی سے تو میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں یامن بھائی کیا کمال کی بات ہے اسم ہوں دواؤں وہ ذکر ہوں شفا ہوں وہ طاعت ہوں غنن اے وہ کہ جس کی اطاعت استغنا ہے تو استغنا کے مقابلے میں ہے اطاعت اطاعت کے مقابلے میں ہے استغنا آج عالمی معاشرے کا دعویٰ ہے کہ ہمیں کسی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے ہم نے چاند کو مسخر کر لیا ہم نے سورج کو مسخر کر لیا ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر ساری توانائیاں نچوڑ لی اور نچوڑنے کے بعد اب ہم خود کفیل ہو گئے اب ہمیں کسی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے یہ عالمی معاشرہ اور اب قرآن حکیم نے آواز دی وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا پوری پوری آیتوں کا ترجمہ نہیں کروں گا دیکھو جو بھی اطاعت کرے خدا کی جو بھی اطاعت کرے رسول کی ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اسے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ قیامت میں رکھیں گے اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول پوری آیتوں کا ترجمہ نہیں کروں گا اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی یہ استغنا کے مقابلے میں حکم دیا جا رہا ہے سن رہے ہو نا اور اب ایک عجیب کمال کا جملہ کہا وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جس نے رسول کی اطاعت کی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی جس نے رسول کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی تو اگر ذرہ برابر بھی رسول کے قول و عمل میں لغزش کا امکان ہوتا تو اللہ رسول کی پیروی کو اپنی پیروی قرار نہ دیتا پہنچ رہی ہے بات میرے محترم سننے والوں تک باتیں تو پہنچ رہی ہیں نا وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ بھائی سننا وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جس نے رسول کی اطاعت کی اب روکوں گا اس طرح سے آیا ہوں اطاعت پر جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی یعنی رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے بس اسی بات کو تو ابلیس نہیں سمجھا تھا اسی بات کو ابلیس نہیں سمجھا تھا وہ آدم کے حکم کو اللہ کا حکم نہیں سمجھتا تھا آدم کے حکم کو الگ رکھتا تھا اللہ کے حکم کو الگ رکھتا تھا یعنی فرق کر رہا تھا کہ آدم جو کہے وہ اور ہے اللہ جو کہے وہ اور ہے بھائی ابلیس تو ابلیس ہے بہت سونے تو بعد میں بھی فرق کیا کہ رسول کہے کچھ اور ہے خدا کہے کچھ اور ہے بہت سن رہے ہو نا پہنچ رہی ہے باتیں میرے محترم سننے والوں تک آج کا پیغام پہنچا ہے نا دیکھو حدود فکر معین ہے اور ان معین حدود فکر میں مجھے بہت دور تک تمہیں لے کے جانا ہے اور میرے پاس گھنٹے بھی محدود ہیں انہی گھنٹوں میں اس بات کو مکمل کرنا ہے تو اب میں پیسہ پہنچا ہوں اطاعت تک اور پھر جاؤں گا واپس استغنا کی طرف کسی وقت لیکن بات آج کی حد تک مکمل ہو جائے وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ بھائی سننا خدا کی قسم وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جس نے رسول کی کوئی بھی رسول ہو میں اپنے رسول کی بات نہیں کر رہا کوئی بھی شرط یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آئے شرط یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آئے وہ میں یوں تیر رسول فقط اطاع اللہ جس نے بھائی بہت توجہ ہے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی ہو گئی نا بات مکمل اب یہی تو روکوں گا اپنے سارے سننے والوں کو بھائی عجیب کمال یہ ہے کہ خدا تم تک آتا نہیں ہے اور تم خدا تک جاتے نہیں ہو بھائی یہی روکوں گا اور یہی وہ نازک مرحلہ ہے جہاں سننے والوں کے ذہنوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں بھائی ادھر سے آواز آئے کہ مجبوری ہے بھائی واقعہ یہ ہے کہ مجبوری ہے اگر تم یہ سمجھو کہ خدا ادھر سے تمہارے پاس آ جائے تو اسلام کا تصور توحید ختم ہو جائے سمجھ رہے ہو بات کو اچھا تو تمہیں خدا کی قسم دے کے پوچھ رہا ہوں تمہیں روزہ اللہ سے ملا نماز اللہ سے ملی. اچھا اب میرے محترم سننے والوں کی رائے متضاد ہو گئی. کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بے شک, کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں. بھائی اللہ آیا تھا تمہیں روزہ دینے کہ روزہ رکھو؟ اچھا حج کرنے اللہ آیا؟ بھائی کمال ہو گیا کہ کوئی بھی شریعت کا حکم تمہیں اللہ سے نہیں ملا. اللہ کا کوئی حکم تمہیں اللہ سے براہ راست نہیں ملا. اب میرے پاس لفظ نہیں ہے اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں. بھائی اللہ اگر تم تک آ جائے تو اللہ نہ رہے, اللہ اگر تم تک آ جائے تو اللہ نہ رہے, اور تم اگر اللہ تک چلے جاؤ تو تم نہ رہو. بہت نازک ہے, بہت نازک ہے مرحلہ بہت نازک ہے, اور اسی مرحلے پہ روکوں گا. اللہ اگر تم تک آ جائے تو اللہ نہ رہے, اور تم اگر اللہ تک چلے جاؤ تو تم نہ رہو. بھائی ٹھیک ہے نا, لیکن ضرورتیں دونوں کی ہیں. ہمیں ہے حکم لینے کی ضرورت, اسے ہے حکم دینے کی ضرورت. دیکھو اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا تھا میں, جتنا آسان کر کے بیان کر رہا ہوں میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں. اسے ہے حکم دینے کی ضرورت. اچھا اب اللہ کو ضرورت ہے؟ بھائی اللہ تو غنی حمید ہے, اصلی مستغنی اور اصلی غنی تو وہی ہے. ضرورت تمہارے حوالے سے کہ تم تک حکم پہنچانا چاہ رہا ہے, تو اسے ہے حکم دینے کی ضرورت, اور تمہیں ہے حکم لینے کی ضرورت. تم جا نہیں سکتے کہ حکم لے لو, اس لیے ایسا چاہیے جو حکم لے کے دے دے. نہیں میں تو عجیب مرحلے پہ لے جانا چاہ رہا ہوں. تم اس تک جا نہیں سکتے کہ خود حکم لے لو, اس لیے ایسا چاہیے جو اس سے لے کے تمہیں دے دے, اور وہ تم تک آ نہیں سکتا کہ حکم دے دے, اس لیے اسے ایسا چاہیے جو اس سے لے کر تمہیں دے دے. تو فقط تمہیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے اللہ کو بھی وسیلے کی ضرورت ہے. اس کو بھی ہے. بھائی عجیب مرحلہ ہے. بس میں نے عجیب مرحلہ اب تک یہ بحث کر رہے تھے کہ ہم وسیلہ مانیں یا نہ مانیں. بھائی تمہاری مرضی ہے مانو یا نہ مانو, لیکن اسے وسیلے کی ضرورت ہے. اسے وسیلے کی ضرورت ہے. تو تمہیں بھائی توجہ رہے, تمہیں حکم لینے کے لیے وسیلہ چاہیے, اس لیے کہ تم اس تک جا نہیں سکتے ہو. اسے حکم دینے کے لیے وسیلہ چاہیے, اس لیے کہ وہ تم تک آ نہیں سکتا. اگر وہ تمہارے پاس آ جائے تو بشر ہو جائے, خدا نہ رہے, اور اگر تم اس کے پاس چلے جاؤ تو خدا بن جاؤ, بشر نہ رہو. یعنی بہت نازک مرحلہ فکر ہے, بہت نازک مرحلہ فکر ہے. اور علم کلام کی دقیق ترین بحث کو آسان ترین لفظوں میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. اگر وہ تم تک آ جائے بچوں, اور ضرورت دونوں کی ہے, یعنی وہ بھیجے تم قبول کرو, تو اب ایسا آئے جو ایک طرف سے اس جیسا ہو, دوسری طرف سے تم جیسا ہو. سمجھ رہے ہو؟
اب میں وسیلے کو تو نہیں سمجھاؤں گا نا، وسیلے کو بڑی باتیں میں نے کی ہیں، مجھے تو آگے جانا ہے، تو ایک طرف سے اس میں بشریت پائی جائے، ورنہ تمہیں دے نہیں سکتا، اور ایک طرف سے نورانیت ضروری ہے ورنہ دے نہیں سکتا۔ بھائی کمال ہو گیا، خدا کی قسم کمال ہو گیا۔ تو اب جو بھی آیا وہ ایک رخ سے تمہارے جیسا، ایک رخ سے خدا جیسا۔ بھائی میں تو کسی کی تقصیر کو درست نہیں سمجھتا۔ بھائی جو کچھ بھی کہے میرے لیے قابل قبول ہوتا ہے، اس لیے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ میں اختلاف کرنے کا تو قائل ہی نہیں ہوں، بھائی جب ذات کے دو رخ ہو گئے، ایک بندوں جیسا ایک خدا جیسا، تو پھر اختلاف کس بات کا؟ جس نے بندوں کی طرف سے دیکھا اس نے کہا ہم جیسا ہے، اور جس نے خدا کی طرف سے دیکھا وہ نسیری تھا کہنے لگا خدا جیسا۔ عجیب مرحلہ ہے۔ تو یعنی میرا آج کا میرا آج کا میسج پہنچ گیا نا۔ بھائی مجھے تو نہ نوسائیوں سے کوئی اختلاف ہے اور نہ ان سے کوئی اختلاف ہے جو کہتے ہیں کہ ہم جیسا۔ بھائی اپنی طرف سے دیکھو گے تو ہم جیسا ہی نظر آئے گا۔ یعنی بات سمجھ رہے ہو۔ میں انہیں بالکل الزام نہیں دیتا، اس لیے کہ دیکھا ہی اپنی طرف سے، نگاہ میں قوت ہوتی تو کہیں اور سے بھی دیکھتے۔ میں بالکل الزام دینے کا عادی نہیں ہوں۔ اچھا تو جس نے بشریت کی طرف سے دیکھا بشر سمجھا، جس نے الوہیت کی طرف سے دیکھا کھا گئی نا نوساری کی نگاہیں دھوکا، کھا گئی نا دھوکا۔ تو اب بشریت بھی ہے نورانیت بھی ہے۔ روک رہا ہوں سارے سننے والوں کو، آج کا پیغام میں نے دے دیا اور اب اسی مقام سے آگے جانا چاہ رہا ہوں۔ بشریت بھی ہے نورانیت بھی ہے۔ میرا نبی نور تھا۔ اگر نور نہ ہوتا، بھائی توجہ رہے فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، اگر نور نہ ہوتا تو اس سے پیغام لے نہیں سکتا تھا، اور میرا نبی بشر بھی تھا، اگر بشر نہ ہوتا تو تمہیں پیغام دے نہیں سکتا تھا۔ بھائی کیا کمال کی بات ہو گئی۔ بس یہیں اپنے سننے والوں کو روک لوں گا۔ تو میرا نبی بشر بھی ہے نور بھی ہے۔ کیا ایک نور؟ بھائی توجہ رہے آج تک جھگڑا ہو رہا ہے کہ نبی نور تھا یا نور نہیں تھا، لیکن عیسائی نے اختلاف نہیں کیا، کہنے لگا چہروں پہ ایسے نور دیکھ رہا ہوں۔ بھائی میری درخواست یہ نہیں ہے کہ تم رسول کو ویسا مانو جیسا رسول ہے، لیکن کم سے کم عیسائیوں سے تو بلند ہو جاؤ۔ کمال ہو گیا۔ ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ۔ اب ظاہر ہے کہ رکوں گا نہیں، اور اب میرے پاس دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں۔ میں اب پہنچا ہوں محمد کی نورانیت تک۔ ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون فمن حاجت فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنة اللہ علی الکاذبین۔ یہ عیسائی عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں، عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں۔ کہہ دے حبیب، کہہ دے کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے، تو عیسیٰ کے چونکہ باپ نہیں تھا خدا کا بیٹا کہہ رہے ہو، آدم کے تو نہ ماں تھی نہ باپ تھا۔ بولو کتنی واضح دلیل ہے۔ نہیں مانی نا عیسائیوں نے نہیں مانی، یعنی اتنی واضح دلیل کے بعد بھی عیسائیوں نے بات نہیں مانی۔ تو اب آبادی کے علم آ گیا، فمن حاجہ کبھی ہے من باد ما جا کر علم فکل تارو نہ دو اپنا نہ اپنا کم وہ نشانہ وہ نشا کم وہ ان فتنا ون فتح کم سم نبتا اللہ کا۔ تو حبیب ہم نے دلیل دے دی، انہوں نے نہیں مانی، تو قیامت تک کے لیے اصول ہے کہ اگر کوئی دلیل کو نہ مانے تو اب بحث نہیں ہوگی، لعنت بھیج کر الگ ہو جا. لعنت بھیج کر لعنت بھیج کر الگ ہو جا. ذرا یہ رخ بھی تو دیکھنا، یہ رخ بھی دیکھنا. یعنی اب میں کہنا کہتا ہوں حبیب، اگر واضح دلیل، کھلی ہوئی دلیل، واضح دلیل، برہان مضبوط، اس کے آنے کے بعد اگر کوئی نہ مانے تو اب بحث کی ضرورت نہیں ہے. حبیب تو لعنت بھیج کے الگ ہو جا، یعنی سنت رسول ہے. کیا کمال کی بات ہے، موبائلہ نہیں بیان کر رہا ہوں میں، میں تو بات کو مکمل کرنے جا رہا ہوں. سنت رسول ہے کہ دلیل کے بعد اب بات نہیں ہوگی، بات نہیں ہوگی، لعنت بھیج کے الگ ہو جائیں گے. کیا کمال کی بات ہے. اور لعنت بھی ایسے نہیں بھیجیں گے کہ گھر میں بھیج دیں، مجمع جمع کر کے لعنت بھیج. عجیب بات ہے. مجمع جمع کر ابھی، ادھر سے عیسائی آئے، ادھر سے سوجا، اور جانے کے بعد بیچ میں باواز بلند لعنت ہو. بھائی آیت سمجھ میں آ گئی، فقل تعالو، نہ دو اب نہ آنا. ادھر سے آواز آئی، بیٹوں کو لاؤ. نہیں، تین سے زیادہ بیٹوں کو لاؤ. اب نہ جمع کا سیگا ہے، تم اپنے تین سے زیادہ بیٹوں کو لاؤ، میں اپنے تین سے زیادہ بیٹوں کو لاؤں گا. تم اپنی تین سے زیادہ عورتوں کو لاؤ، میں اپنی طرف سے تین سے زیادہ عورتوں کو لے کے آؤں گا. تم اپنے تین سے زیادہ نفسوں کو لے کے آؤ. انفسنا وانفسکم، میں تین سے زیادہ لے کے جاؤں گا. اچھا تو لے گئے تین سے زیادہ، بیٹوں میں دو، عورتوں میں ایک، نفسوں میں ایک، تو یا تو یہی عدد قرآن میں آ جاتا. بھائی یہی گنتی قرآن میں آ جاتی کہ میں اپنے دو بیٹے لاؤں گا، ایک عورت لاؤں گا اور ایک نفس لاؤں گا. تم بھی اپنے دو بیٹے لاؤ، ایک عورت لاؤ، ایک نفس لاؤ. نہیں، جتنے بیٹے ہو سب لاؤں گا. آیت کا مزاج یہی ہے، جتنی عورتیں ہیں سب لاؤں گا، جتنے نفس ہیں سب لاؤں گا. بھائی توجہ رہے، تم بھی سب لے کے آؤ، سب لے کے آؤ. تو آیت میں اگر گنتی آ جاتی تو یار کہتے کہ بھائی ہمارا تو تذکرہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا بھائی، پہنچ رہی ہے بات. اگر گنتی آ جاتی تو سب یہی کہتے کہ بھائی ہمارا تذکرہ تو نہیں تھا، ہمارا تذکرہ تو تھا ہی نہیں، ہم جاتے کیسے. اس لیے حکم کو عام کر دیا کہ اب جو لعنت بھیجنے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ چلے. بس میں نے تقریر تمام کر دی، اور اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے. لیکن پانچ دقیقے تو مسائل کے بھی ہیں نا، لیکن بات مکمل ہو جائے. تمہیں کچھ معلوم ہے، ہزاروں ہزار مرتبہ تم نے موبائلہ سنا، اور میں نے بھی سینکڑوں مرتبہ تو موبائلہ بیان کیا ہوگا. قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ ان واقعات کو دوہرا نہیں رہا ہوں، میں استدلال دینا چاہ رہا ہوں اور بات مکمل ہو جائے. اس مرحلے پر عیسائی راہب نے کہا تھا ان، جاؤ دیکھنا تاریخ کی کتابوں میں، باحالانا ان باہلنا بے اہل بیت ہی فلا تباہلو ہو و ان باہلنا بے قوم ہی فباہلو ہو. عیسائی کمال کا تھا، کہنے لگا اپنی قوم والوں سے کہ ذرا نگاہ رکھنا محمد پر، اگر اپنی قوم کے ساتھ آئے تو کر لینا موبائلہ، دیکھا جائے گا، اور اگر اپنے اہل بیت کے ساتھ آئے تو خبردار موبائلہ نہ کرنا. بس میرے دوستو، میرے عزیزو، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. ان بالنا، بھائی سننا، سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے یہ جملہ، ان بالنا بے اہل بیت ہی فلا تو باہلو ہو. اگر وہ اپنے اہل بیت کے ساتھ آئے، وہ بڑا عیسائی کہہ رہا ہے بھائی، اگر مسلمانوں کا رسول اپنے اہل بیت کے ساتھ آئے، خبردار موبائلہ مت کرنا. بھائی کمال ہو گیا. اور اگر اپنی قوم کے ساتھ آئے تو موبائل کر رہنا دیکھا جائے گا. ہم بھی تیار ہیں. یعنی عیسائی ہے مگر قوم کو بھی پہچانتا ہے, اہل بیت کو بھی پہچانتا ہے. پہنچ گئی بات پہنچ گئی. آئے پیغمبر. اچھا پہلے تو سلمان کو بھیج دیا تھا کہ جا کے کاٹے صاف کر دینا. سلمان کو پہلے بھیج دیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل بیت کے فضائل کے بیان میں صحابیت کا اثر کم ہو جائے. دیکھو کیا مقام ہے صحابیت کا, کیا مقام ہے صحابیت کا. سلمان کو پہلے بھیج دیا, کاٹے صاف کرو, چادر تان دو. یعنی صحابیت کا رول ہے, کردار ہے, کردار ہے صحابیت کا. موبائل کے میدان میں چادر تانو, چادر تانو, زمین صاف کرو. اچھا واقعی اہتمام ہوا, اہتمام ہوا, صحابہ کرام نے اہتمام کیا, سلمان نے, ٹھیک ہے نا. اور اب پیغمبر گئے اور جانے کے بعد بیٹھ گئے. اب میں بیان کو روک رہا ہوں اس مرحلے پر. ایک مرتبہ اس بوڑھے نے جو مشورے دے رہا تھا, بوڑھا عیسائی, اس نے وہ چہرے دیکھے. اچھا بھائی کس کے پیغمبر کا چہرہ دیکھا نا. اچھا علی کا چہرہ دیکھا, حسن کا چہرہ دیکھا, حسین کا چہرہ دیکھا. سیدہ پیچھے بیٹھی تھی اور بوٹے میں تھی, چہرے کے دیکھنے کا امکان نہیں ہے. تو چار چہرے دیکھے نا اس نے. کہنے لگا خبردار, ذرا پہلے یہ تو معلوم کرو یہ جو نبی کے ساتھ آئے ہیں یہ ہے کون. کہا بھائی ایک بیٹی ہے, دو نواسے ہیں اور ایک چچازاد بھائی ہے جو داماد بھی ہے. یعنی داماد ہونا ثانوی صفت ہے. بنیادی صفت نہیں ہے, عارضی صفت ہے. میں اب چیلنج تو کیا کروں, لیکن یہ کہ صرف ایک مقام پر ہے کہ چچازاد بھائی ہے جو داماد بھی ہے, ورنہ باقی سارے مقامات پر تاریخوں میں صرف چچازاد بھائی کا تذکرہ ہے, داماد کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. کہ نبی ہے, اس کی بیٹی ہے, اس کے دو نواسے ہیں اور ایک اس کا چچازاد بھائی ہے. سن لیا نا تم نے. بس جیسے ہی اس نے غور سے دیکھا اس صورتوں کو, کہنے لگا انی لا ارا وجوہن لا سال اللہ ان یزیل الجبل من مکان لا ازالها من مقام. میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اس پہاڑ کے سرکنے کی دعا مان دیں تو پہاڑ اپنے مقام سے سرک جائے گا. بھائی توجہ رہے, ایسا چہرہ دیکھ رہا ہوں نہیں, ایسے چہرے, ایسا چہرہ نہیں, ایسے چہرے جیسا نور محمد کے چہرے میں, ویسا ہی نور علی کے چہرے میں, ویسا ہی نور حضرین کے چہرے میں. سمجھ رہے ہو؟ بس بات تمام ہو گئی. بھائی اب سمجھ میں آیا کہ وہ نور کس طریقے سے منتقل ہوتا رہا. اور پھر عرض کروں گا کہ بھائی نور ہونا ضروری ہے ورنہ ادھر سے دے نہیں سکتا, اور بشر ہونا ضروری ہے ورنہ دے نہیں سکتا. بھائی توجہ رہے, انی لا ارا وجوہن, میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر پہاڑ کے سرکنے کی دعا مانگے تو وہ پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائے. جیسا چہرہ رسول کا, ویسا علی کا, ویسا حسن کا, ویسا حسین کا. چہرے کا معیار ایک ہے نا. بھائی کمال ہو گیا کہ عیسائی نے ایک مرتبہ دیکھا اور چہروں کو پہچان گیا, اور آپ برسوں بیٹھے رہے اور آج تک نہ پہچان سکے. عجیب ہے. بس میرے دوستو, میرے عزیزو, کل 5 دقیقے ہیں اور انہی 5 دقیقوں میں بات کو مکمل ہو جانا ہے. حسن گئے رسول کا ہاتھ تھام کے, حسین گئے رسول کی گود میں. مباہلے کے میدان میں حسین گئے رسول کی گود میں, گود میں اٹھا کے دکھلا دیا کہ بیٹے جب صداقت پر آنچ آ جائے تو بھی اسی طریقے سے نکلنا. بس اب اس سے زیادہ میں زحمت دینا نہیں چاہ رہا ہوں. بیٹے جب میری صداقت پہ آنچ آئی تو میں نکلا اور اب تجھے گود میں منظر دکھلا رہا ہوں، منظر دکھلا لیا کہ جب تیری صداقت پہ آج آ جائے تو تو بھی نکل جانا. اور دیکھ بیٹے کیا عجیب و غریب بات ہے، جس طریقے سے مباہلہ ہونے سے پہلے میں نے سلمان کو بھیج دیا تھا، ویسے ہی تو مباہلہ شروع ہونے سے پہلے مسلم کو بھیج دے. اجرکم اللہ. دیکھو میرے دوستو، میرے عزیزو، میرے پاس اب وقت ہی نہیں ہے کہ میں تفصیلات میں جاؤں، لیکن ایک جملہ میں اپنے حافظے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. مجھے یہ 26 سال ہے اس ممبر پر بیٹھے ہوئے. میں نے پہلی تقریر چہلم کی تھی اور مسلسل 25 آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا. مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی اس ممبر سے اس شہزادے کا تذکرہ کیا ہو جس کا نام ہے مسلم ابن عقیل. بس دو جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو، اس لیے کہ مجلس کو مغرب سے قبل ختم ہونا ہے اور مجلس کے اختتام پر زیارت بھی پڑھی جائے گی. پڑھتے ہو نا السلام علیکم ابا عبداللہ، پڑھتے ہو نا؟ یہ زیارت مجلس کا جز ہے، السلام علیکم ابا عبداللہ ہے نا مجلس کا جز زیارت. تو زیارت بھی ہوگی تو میں چاہتا ہوں کہ اذان سے پہلے مجلس بھی مکمل ہو جائے، زیارت بھی مکمل ہو جائے. ٹھیک، بس شہزادے کا تذکرہ آ گیا تو دو جملے سن لو. یاد ہے نا یہ مسلم کس کا بیٹا ہے؟ عقیل کا. اچھا یہ عقیل کون ہے؟ ذرا تعارف کرا دوں. یہ وہی ہے کہ علی نے کہا تھا کہ عقیل میرے لیے بہادر خاندان سے ایک بہادر خاتون کا انتخاب کرو، میں اس سے شادی کروں اور ایک بیٹا پیدا ہو تاکہ وہ کربلا میں عاشور کے دن حسین کے کام آئے. اور مسلم کے کہنے سے علی نے ام البنین سے شادی کی، عباس پیدا ہوئے. سب کو پتا ہے. اچھا اب مجھے بتاؤ، یہ ہزاروں افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ہزاروں افراد کھڑے ہوئے ہیں، ان سب سے پوچھ رہا ہوں، علی نے کیا کہا عقیل سے؟ عقیل سے کیا کہا؟ کہ میرے لیے ایک بہادر خاندان سے بہادر خاتون کا انتخاب کرو. یہی کہا نا، یہی کہا ہے علی نے. بھائی عجیب بات ہے، علی جو امام وقت تھے کیا خود انتخاب نہیں کر سکتے تھے؟ بھائی سوال ہے، کیا خود انتخاب نہیں کر سکتے؟ کر سکتے تھے نا، پھر یہ مسلم سے کیوں کہا؟ تو شاید علی کی تمنا یہ ہو کہ جیسے میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں ایک بہادر بیٹا پیدا ہو جو حسین کے کام آئے، تو یہی تمنا عقیل کے دل میں آ جائے. بھائی یہی سبب ہے کہ عقیل کے گھر میں مسلم پیدا ہوا، علی کے گھر میں عباس پیدا ہوا. تم نے گریہ کیا. مجلس تمام ہو گئی. عقیل کے گھر میں مسلم پیدا ہوا، علی کے گھر میں عباس پیدا ہوا، دونوں بڑے بہادر. بلکہ مجھے معاف کر دینا اگر میں یہ جملہ کہوں، دونوں برابر کے بہادر. میں نہیں کہہ رہا ہوں، جاؤ اللہ تمہیں کربلا میں عباس کی زیارت کرنا نصیب کرے. جاؤ عباس کی زری پر اور زیارت پڑھو عباس کی. السلام علیک ایوہ العبد الصالح المطیع للہ ولی رسولہ ولی امیر المومنین ولی فاطمہ والحسن، سلام ہو آپ پر. آپ اطاعت کرنے والے ہیں اللہ کی، اطاعت کرنے والے ہیں رسول کی، اطاعت کرنے والے ہیں علی کی، اطاعت کرنے والے ہیں فاطمہ زہرا کی، اطاعت کرنے والے ہیں حسن کی، اطاعت کرنے والے ہیں حسین کی. یہ ہے عباس کی زیارت کا آغاز. اور جب زیارت سے فارغ ہو جاؤ تو جاؤ مسلم کی زیارت کرو، پڑھو زیارت. بے اے نہیں یہی جملے ہیں، السلام علیک ایوہ المطیع للہ ولی رسولہ ولی امیر المومنین ولی فاطمہ والحسن والحسین. پہنچ گئی بات؟ کتنی مشابہت ہے عباس میں اور مسلم میں. عباس کے بیٹے بھی کربلا میں شہید ہوئے، مسلم کے بیٹے بھی کربلا میں شہید ہوئے، عباس بھی پیاسا مارا گیا، مسلم بھی پیاسا مارا گیا. اور ایک نشانی ایسی ہے عباس کی جو ہر مجلس میں ہے، ایک نشانی عباس کی ہر مجلس میں. یہ عباس کا علام تمہیں ہر مجلس میں ملے گا. اور ایک نشانی مسلم کی، السلام علیکم یا عبداللہ.
اجرکم اللہ اجرکم اللہ.
حسین حسین کرسی پہ تشریف فرمائے. شہزادی زینب پردہ پر پکڑے ہوئے کھڑی ہوئی ہے. ایک مرتبہ حسین کھڑے ہوئے کہنے لگے والے کا سلام یا آخری بھیا تجھے آخری سلام ہو. شہزادی زینب نے پوچھا کہ بھائی یہاں تو کوئی موجود نہیں ہے, یہ کس کو آپ جواب سلام دے رہے ہیں؟ کہا آہستہ بولو بہن. ارے مسلم نے تلوار کے نیچے سے سلام کیا. السلام علیکم یا باپ.